محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک پر. محترم ناظرین السلام علیکم. ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہتا ہے. ہماری زندگی میں روزانہ مشکلیں آتی رہتی ہیں اور ان مشکلوں کی وجہ بھی الگ الگ ہوتی ہے. ہم آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مثلا فلاں کے ساتھ جو مشکل آئی ہے تو خدا اس کا امتحان لے رہا ہے. یعنی اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے مشکلات کی ایک وجہ خود امتحان بھی ہے. یہ امتحان کیا ہے, کیوں ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, خدا ہمارا امتحان کس لیے لیتا ہے, آج کچھ ایسے ہی سوالوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں حجت اسلام المسلمین مولانا اختر عباس جون صاحب کے ساتھ. میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج ہمارا گفتگو کا موضوع امتحان ہے. سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ امتحان ہے کیا, کس چیز کو امتحان کہتے ہیں. ہم اپنی روزانہ گفتگو میں ہمارا اس کا بہت رواج ہے کسی مشکل کے بارے میں کہنا کہ خدا اس مشکل کے ذریعے ہمارا امتحان لے رہا ہے. یہ امتحان خود یہ امتحان ہے کیا؟
امتحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آپ کے یہ سوال کہ خود امتحان کیا ہے, البتہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بہت, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, خاص کر جو امتحان اگزام ہوتے ہیں دنیاوی امتحانات میں, اس سے بہرحال آدمی آشنا ہے اچھی طریقے سے. اس کے لیے انگریزی میں اگزام کا کلمہ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہماری گفتگو ہونا ہو رہی ہے وہ یہ امتحانات مراد نہیں ہیں, کہ البتہ وہ بھی ایک امتحان ہے اور وہ خاص چیز ہے. یعنی انسان کی زندگی کے امتحان, یعنی انسان کو زندگی میں قدم قدم پر آزمایا جاتا ہے, اور آزمانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, مختلف لوگ آزماتے ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے, پہچاننے کے لیے, لیکن وہ بھی ہماری یہاں پر گفتگو ظاہر مراد سے نہیں ہے. اصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کا امتحان ہونا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو آئندہ بعد میں ہوگی انشاءاللہ فلسفہ امتحان کے بارے میں, لیکن ایک ابتدائی طور پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اس دنیا میں بننے کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی انسان ایک ایسی موجود ہے, ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو تمام مخلوقات سے مختلف ہے. تمام مخلوقات کو مکمل بنا کے بھیجا گیا ہے, لیکن انسان بنا کے نہیں بھیجا گیا, انسان کو بننے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور یہی انسان کا امتیاز بھی ہے, جس کو آپ کہیں کہ تمام دوسرے موجودات سے انسان مختلف ہو جاتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے اور برتر ہو جاتا ہے,
اشرف مخلوقات بن جاتا ہے. اسی
وجہ اشرف مخلوقات بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو خود بننا ہے اس دنیا میں آ کر. حتیٰ کہ فرشتے اتنی عظیم موجود ہیں اللہ کی, لیکن آپ جانتے ہیں اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ فرشتوں کو آگے بننا نہیں ہے اس دنیا میں, کائنات میں, بلکہ وہ بنے ہوئے آئے ہوئے ہیں. جو جس ہدف کے لیے اور جس مقصد کے لیے اور جس عبادت کے لیے اور جو ان کا وظیفہ ہے, اپنے وظیفے کو انجام دے رہے ہیں سالہ سال, ہزاروں سال, لاکھوں سال, وہ اپنے وظیفے کو انجام دے رہے ہیں. نہ ان میں کوئی کمی آتی ہے, نہ ان میں زیادتی آتی ہے, نہ ان کی معرفت میں کمی ہوتی ہے, نہ معرفت میں زیادتی آتی ہے, نہ ان کے مقامات میں کمی ہوتی ہے, زیادتی ہوتی, کوئی فرق نہیں آتا. جو ایک ملین سال پہلے تھے مثلا, وہی آج بھی ہیں. جو فرشتوں کا مقام حضرت آدم کی خلقت کے وقت تھا, وہی آج بھی ہے مثلا کئی ہزار سال پہلے. لیکن انسان اس طرح نہیں ہے. انسان آیا ہے بننے کے لیے. بنے گا کس طریقے سے؟ بننے کے بہت سارے راستے ہیں انسان کے, جس میں ایک راستہ, اب وہ ان تفصیلات میں ہم شاید یہاں موقع نہ ہو چونکہ وقت بہرحال کم ہے آپ کا, بننے کا ایک راستہ انسان کی یہ ہے کہ اس کو امتحان کے ذریعے سے امتحان لیا جائے, آزمایا جائے, تاکہ وہ بن سکے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ والدین جو اپنے بچے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں, بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بہت عزیز رکھتے ہیں, لیکن شروع ہی سے اس کو ڈالتے ہیں سختیوں میں, امتحان میں ڈالتے ہیں. بچہ جو بیٹھنا نہیں چاہتا اس کو بٹھاتے ہیں زبردستی, بچہ جو کھڑا ہونا نہیں چاہتا روتا ہے, چلاتا ہے, گرتا ہے, چوٹ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے اسے, لیکن ماں چاہتی ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے. اس کو یہ چھوٹے چھوٹے سختیوں میں ڈالتی ہے. سختیوں میں ڈالنا تاکہ ان سختیوں میں ڈالنے کے نتیجے میں یہ کچھ بن سکے. اس کے اندر جو نہ ہے نہیں ہے, جو ہنر نہیں موجود ہے, جو کمال نہیں موجود ہے, جو اس کے اندر ہونا چاہیے تو اور ابھی موجود نہیں ہے, وہ اس کے اندر ایجاد کر سکے اور پیدا کر سکے.
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتحان ایک ایسی مشکل ہے کہ جو انسان کو بہتر بنانے کے لیے اور اس سے کمال کے منزل تک پہنچنے
انسان,
کے لیے.
جی ہاں, انسان امتحان اور تکامل یعنی پرفیکشن, یعنی کامل ہونا, یعنی بہتر ہونا زندگی کے تمام پہلو میں, حتیٰ کہ مادی پہلو, دنیاوی پہلو, وہاں بھی انسان امتحان کے ذریعے ہی سے اپنے آپ کو کامل کر سکتا ہے, یعنی اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال کے. آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں, بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سختیوں سے بچائیں, سختیوں سے بچا لینا میرا ہنر ہے, یعنی میری زندگی کا ہنر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سختیوں سے بچا لیں, جبکہ حقیقت درست یہ نہیں ہے, صحیح یہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کا ہنر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالے. یعنی کامیاب انسان وہی اس دنیا میں ہوئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سختیوں میں جنہوں نے ڈالا ہے. اس کی اور وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوتی رہی ہے چونکہ یہ گفتگو اہم ہے. یعنی انسان اپنا ہنر یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے سختیوں سے بچے. بعض لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نا, ان کو ماں باپ کی طرف سے, خاندان کی طرف سے بڑی بڑی رقم مل جائے, بڑی جائیداد مل جائے کہ یہ بہت بڑی چیز ہمارے لیے, ہم بہت خوش ہیں, ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے, ہمارے پاس خاندانی تمام چیزیں موجود ہیں, اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگے. یہ عیش و آرام کی زندگی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی کمال نہیں پیدا ہو پاتا چونکہ سب کچھ اس کے پاس پہلے سے موجود ہے. لیکن وہ کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, بہت ہی اچھی اچھی کتابیں چاپ ہوئی یہاں پر, انگلش میں بھی حضرت حتمہ نے, اردو میں نے دیکھی, فارسی میں دیکھی ہے, وہ لوگ جو دنیا میں کامیاب انسان گزرے ہیں دونوں اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے. معنوی اعتبار سے جو کامیاب انسان گزرے ہیں ان کی مثالیں قرآن میں خود موجود ہیں کثرت سے, کہ جس کا ذکر آئے گا, انبیاء کی مثالیں, کیسے وہ کامیاب ہوئے, کیسے اس مقام تک پہنچے. روایت میں بھی ہے کہ ہم سب کے لیے, انبیاء کے لیے امتحان ایک درجہ ہے, ان امتحان کے ذریعے سے اس مقام میں. حتیٰ کہ دنیا کے لوگ بھی جو کامیاب ہوئے ہیں, اول یہ کہ اکثر لوگ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, بہت ہی جذاب اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اس میں 95% بلکہ اس سے بھی زیادہ افراد وہ ہیں جو بہت ہی سختیوں میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے. اکثر لوگ, یعنی ان کا آغاز بہت ہی سختیوں سے تھا, مشکلات میں, نہ کھانے کا ہے, نہ پینے کا ہے, یتیم ہو گئے ہیں, ان سختیوں سے گزار کے اپنے آپ کو اس میں انہوں نے بنایا اور بنا کر کامیاب ایک انسان بنے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو 2-4 یا 5% وہ لوگ کہ جو ایک اچھے گھرانے میں تھے, متمول گھرانے میں تھے, پیسے والے گھرانے میں تھے, ایک بڑے خاندان میں تھے, وہ لوگ بھی اس وجہ سے نہیں کامیاب, کہ بڑے خاندان میں تھے ان کے لیے تمام عیش و آرام کی چیزیں فراہم تھیں نا,
انہوں نے مشکلات برداشت, ہاں,
بلکہ انہوں نے تمام عیش و آرام کے ہوتے ہوئے عیش و آرام کو کنارے کیا, اس سے استفادہ نہیں کیا, بالکل استفادہ نہیں کیا. ان کے نوکروں نے استفادہ کیا, ان کے دوسرے بھائیوں نے استفادہ کیا, لیکن انہوں نے استفادہ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان سختیوں کی بنا پر وہ نکھرتا چلا گیا انسان. تو امتحان کا راز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو,
میں نے تذکرہ کیا تھا کہ خود قرآن نے امتحان کے سلسلے میں بہت سی شخصیات کو پیش کیا ہے اور روایات میں اس کا اشارہ ہے.
جی,
تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن اور روایات کی روح سے اس کو بیان فرمائیں.
ہاں, خوب, یہ ایک وسیع موضوع ہے. میں قرآن میں امتحان کے موضوع کو ایک سرسری طور پر دیکھا تو یعنی 2-4-6 آیتیں نہیں ہیں, 60 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جو صرف, البتہ ضمنی طور پر اور بھی آیتیں ہیں جو دوسرے اعتبار سے آئیں, لیکن خود امتحان کا لفظ جہاں پر آیا, مثلا بلا کا لفظ یا مستحم بالشراء والذراء, اس طریقے کے کلمات جو ہیں, یا مثلا امتحان یا فتنہ, کی فتنہ عربی میں اس کے معنی امتحان کے ہوتے ہیں, کہ آیت ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں, خاص کر مومنین کے لیے ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, فتنہ یعنی یہاں پہ آزمائش. ان کلمات کو اگر قرآن میں جا کے دیکھیں تو 60 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جو امتحان کے لیے آئی ہیں. پھر امتحان کے نتیجے میں صبر, خوب, وہ تو سینکڑوں آیتیں ہیں کہ انسان امتحان کے نتیجے, امتحان کے بعد اگر صبر سے کام لے تو اس صبر کے نتیجے میں فلاح اور کامیابی, اولئک هم المفلحون, کامیابی ہے. نمونے انسان نے, ایک تو آیتیں اتنی زیادہ کثرت سے ہیں مختلف عناوین سے کہ میں آیتیں یہاں پر لکھ کے لایا تھا, کچھ اگر ممکن ہو سکے بعض آیتوں کو پڑھوں گا آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں. لیکن نمونے جو ہیں قرآن نے بیان کیے شروع ہی سے, حضرت آدم ہی سے آزمائش شروع ہو گئی. جناب آدم کو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں زمین کے لیے، لیکن ان کو کہاں رکھا؟ بہشت میں رکھا. بہشت البتہ علماء کہتے ہیں کہ بہشت مراد وہ جنت نہیں ہے کہ جو بہشت جسے ہم کہتے ہیں یعنی آخرت کے بعد نصیب ہوگی، چونکہ اس بہشت میں شیطان کا دخول ممکن نہیں ہے. جنت میں، جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، کسی ایک ایسے علاقے میں کہ جو خوبصورت اور اچھا علاقہ تھا. کس لیے رکھا گیا ان کو وہاں؟ کھانے اور پینے اور آرام کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا، ان کو بھیجا گیا تھا زمین پہ خلیفہ بنا کے. نہیں، ان کی وہاں پہ آزمائش ہونی تھی، انہیں دیکھنا تھا کہ زمین پر جا کے تمہیں ایک قوت سے ٹکراؤ ہے، ایک قوت سے تمہارا مقابلہ ہے ہمیشہ، اسے تم یہیں پر پہلے پہچان لو. اور آزمائش ہوئی جناب آدم کی، البتہ اس آزمائش میں اس طریقے سے جناب آدم کامیاب نہیں ہوئے جس طریقے سے جناب ابراہیم کامیاب اپنی آزمائش میں، چونکہ جناب ابراہیم بھی ایک قرآنی نمونہ ہے، بہترین عظیم نمونہ امتحان کا، کہ اسی لفظ سے قرآن نے یاد بھی کیا ہے کہ وہ آیت ناظرین سنتے رہتے ہیں اکثر سورہ بقرہ کی، کہ اذ ابتلا ابراہیم ابتلا، میں نے آزمایا ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا، اور انہوں نے اس آزمائش میں اور امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ، بہترین طریقے سے کامل طریقے سے انہوں نے اپنے آزمائش کو پورا کیا. خوب، جناب ابراہیم بھی ایک نمونہ ہے. تمام انبیاء جو ہے ان کو آزمایا گیا، جناب آدم سے شروع ہوا، جناب نوح، قرآن نے کہا کہ 950 سال، 1000 سال اس میں 50 کم، 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس تبلیغ میں قدم قدم پر ان کی آزمائش تھی، سخت آزمائش. ان آزمائش نے اور ان امتحانات نے ان کو اولو العزم نبی بنا دیا. حضرت آدم اولو العزم نبی نہیں ہیں، اولو العزم یعنی بڑے عزم والے، بڑے ارادے والے. عزم کلمہ شاید بہت زیادہ مانوس نہ ہو، ڈٹرمنیشن کہتے ہیں آپ، بہت ہی عظیم. اصل انسان کی عظمت کی پہچان یہ کہ اس کے اندر عزم کتنا پایا جاتا ہے. امام علیہ السلام کا خوبصورت جملہ ہے کہ انسان کو پہچاننا ہو قدر و کل مرین قدرہ ہمت، ہر انسان کی شناخت اس کی ہمت اور اس کے عزم سے ہے. اور اس کا ثبوت خود ہم کہتے ہیں کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، اس میں رسول 313 ہیں، لیکن اس میں 5 وہ ہیں کہ جو اولو العزم ہیں، یعنی سب سے بڑے ان جو صاحبان عزم تھے، ان کے پاس ارادہ بہت مضبوط تھا، بہت بڑے ارادے والے تھے. کیا فرق تھا دوسروں میں؟ فرق یہی تھا کہ جناب آدم آزمائے گئے، لیکن اس آزمائش میں انہوں نے عزم کو ظاہر نہیں کیا، عزم نہیں نظر. قرآن نے کہا فلن نجد له عزما، جناب آدم میں ہم نے عزم نہیں پایا، یعنی وہ اولو العزم نبی نہیں بنے، اگرچہ پہلے نبی تھے، پہلے انسان تھے، پہلے خلیفہ تھے. لیکن جناب نوح اولو العزم ہے، جناب ابراہیم اولو العزم ہے. یہ وہ نمونے ہیں قرآن کے کہ جو سامنے ہیں. یا خود مثلا ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قدر آزمائش. ابتدائی میں نے عرض کیا شروع میں کہ یتیم، ماں کی طرف سے بھی یتیم، باپ کی طرف سے یتیم، ولادت سے کچھ مہینے پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، اور ولادت کے کچھ مدت کے بعد چند سالوں میں ماں کا انتقال ہو گیا، بالکل یتیم. یتیمی ضروری ہے کیوں؟ تاکہ سختیوں میں ڈال کے انسان کو، اگرچہ رسول اللہ کے پاس علم لدنی ہے اور تمام چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ اپنے عظیم بندوں کو اس طریقے سے آزماتا ہے تاکہ بہت سی چیزیں اس کے ذریعے ظاہر ہو جائیں اور اس کے سامنے آ جائیں.
تو گویا انبیاء کی زندگی میں امتحان اور یہ مصیبتیں ایک امتحان کے طور پر، ایک جس کہا جاتا ہے سنت الہی،
سنت الہی. یہ سنت الہی انسانوں کے لیے، یعنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جتنا انسان اپنے آپ کو عظیم کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے. بہت ہی خوبصورت جملہ روایت کا ہے، اور اس میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا. یہ عجیب جملہ ہے، یعنی ممکن ہے آدمی پہلی مرتبہ اس روایت کو سنے تو تعجب ہو، لیکن اگر امتحان کے راز کو وہ جانتا ہو تو کہے گا حقیقت میں یہ ہونا چاہیے. روایت میں کیا کہ اللہ جب کسی بندے کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنے کسی بندے کو عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو امتحان میں غرق کر دیتا ہے، یعنی اس معمولی امتحان نہیں، سخت امتحان، اور اتنے زیادہ امتحان لیتا ہے کہ امتحان میں غرق کر دیتا ہے اسے، امتحان ہی امتحان. خوب، روایت بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، یعنی کثرت سے امتحان کے بارے میں روایتیں ہیں، مختلف اعتبار سے، مختلف جہاز سے روایتیں ہیں. یعنی امتحان اللہ کی پسند کا نتیجہ، یعنی انسان جتنا اپنے آپ کو بلند کرتا جائے گا، جتنا اپنے آپ کو مقامات کو طے کرتا جائے گا، اتنی اس کا امتحان بھی بڑھتا چلا جائے گا، امتحان سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا. کہ جیسا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، جیسے جناب ابراہیم، انہوں نے درجات امتحان کے ادا کیے، پہلے اپنے مال و اسباب کا امتحان دیا، خود اپنا آپ کا امتحان دیا، جا کے ٹکرائے اس وقت کے ظلم سے، ٹکرائے کفر سے، ٹکرائے، پھر آخری منزل ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، یہ بہت سخت امتحان تھا ایک باپ کے لیے، کہ جس کے پاس ابھی یہ جوان بیٹا، وہ بھی تقریباً 100 سال کی عمر میں ایک بیٹا بھی ہوا ہے اور وہ بھی ابھی جوانی کے منزل تک پہنچا ہے، فلما بلغ معہ السعی، سعی کی منزل تک پہنچا ہے، 12-13 سال کا یہ جوان بچہ، اس کے گلے پہ چھری چلانا، خوب یہ سخت امتحان ہے، اللہ اس طرح سے امتحان لیتا ہے اپنے تمام بندوں کا، خاص کر جس کو زیادہ پسند کرتا ہے، جس کو زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے، آنکھ کھلتے ہی اسے علم حاصل ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی ماں کے چہرے کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے، اسے ایک علم حاصل ہوا، کس کا؟ ماں کے چہرے کا علم، جس طرف وہ نگاہ اٹھاتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، جو کچھ اس کے کانوں میں آواز آتی ہے اس کا علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے، انسان کے پاس جو کچھ بھی نظر آتا ہے اس علم کے نتیجے میں۔ قرآن نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے پاس علم نہیں تھا، یعنی کچھ بھی تم نہیں تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ نے تمہارے لیے صلاحیتیں قرار دیں کہ تاکہ تم ان بصارت کے ذریعے سے اپنے، اور اپنی سماعت کے ذریعے سے، اور اپنے روح جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اس کے ذریعے سے علم حاصل کرو، اور اس علم حاصل کرنے کے ذریعے سے تم آگے بڑھو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ خوب یہ انسان جس نے اپنی زندگی کا آغاز صفر سے کیا ہے اور اس کو اب آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھے گئی اپنے آپ کو چاہت، کیا یہ انسان آرام و آسائش کی زندگی میں، ایک طالب علم جو ہے اس کے سامنے 1000 نعمتیں لا کے ڈال دیا، اسٹوڈنٹ، ایک اچھا اسٹوڈنٹ، اس کے سامنے لا کے 100 نعمتیں ڈال دی جائیں، تم کھاؤ، تم پیو، تم آرام کرو، تمہارے سامنے لا کے کمپیوٹر رکھ دیا جائے، لیپ ٹاپ رکھ دیا جائے، اس میں سارے گیم ڈال دیے جائیں، کھیل کھیل کے سارے سامان ہو، میدان ہو، سب کچھ فراہم ہو، کیا آرام و سکون، کھیل کود، کھانے پینے کے سامان۔ اب یہ کتنا ہی اچھا طالب علم کیوں نہ ہو، اگر ایک سال اس کو آسائش میں اور آرام میں ڈال دیا جائے، اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے، اسے اپنی صلاحیتوں کو باقی رکھنے کے لیے، اسے کامیاب ہونے کے لیے، اسے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام سہولتوں سے بچائے، تمام آرام و آسائش سے بچائے، اپنے آپ کو کہاں ڈالے، جا کے سختیوں میں، جا کے ایک تنہا کمرے میں پڑھ لاؤ، پڑھنا سخت ہے، دیر دیر تک مطالعہ کرنا انسان کے لیے سخت ہے، جگہ بیٹھے رہنا انسان کے لیے سخت ہے، لیکن وہ تمام آرام و آسائش کو چھوڑ کے آئے، کس لیے؟ تاکہ اپنے آپ کو سختی میں ڈالے، اور سختی میں ڈالنے کے نتیجے میں وہ کامیاب ہو۔
تو گویا امتحان انسانی ترقی کا زینہ ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ محنت کر کے آگے بڑھتا ہے
جی،
اور پڑھائی اچھی کر لیتا ہے، ویسے ہی انسان امتحان ہی کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک انبیاء کے ساتھ بھی امتحان رہا، خدا نے ان کا امتحان لیا، تو یہ امتحان، یہ ایک سنت الہی ہے، الہی سنت ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادوار میں، تمام ہر زمانے میں، ہر قوم کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ امتحان ایک طرح سے ہوتا رہا ہے؟
وہی، یعنی جی ہاں، امتحان تو حتماً ہوتا رہا ہے، لیکن جو امتحان لائق ہو، ان انسان اپنے آپ کو امتحان کے لائق بنائے۔ بعض لوگ امتحان نہیں ہوتا، آپ کو یہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ ایک صحابی کے گھر میں گئے، اور وہ اس کے مرغی پال رکھی تھی، اس نے مرغی نے انڈا دیا، وہ انڈا گر رہا تھا، گرتے گرتے کہیں پر آگے پھنس گیا، اٹک گیا، اور وہ ٹوٹا نہیں۔ اصحاب دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو کوئی بہت باکرامت آدمی ہے۔ ہماری بھی یہی سی نظر ہوتی ہے، ہم جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، کوئی اس کو مشکل نہیں آ رہی، سمجھتے ہیں یہ تو بہت ہی اللہ کا پسندیدہ آدمی، جبکہ الٹا برعکس ہے، اگر کسی کو مشکل آ رہی تو یہ سمجھے کہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے۔ رسول اللہ اٹھ گیا، اصل دسترخوان پہ بیٹھے تو پہلے رسول اللہ اس کی دعوت کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے، بہت ہی اصرار کیا اس نے تو آئے، دیکھا یہ واقعہ پیش آئے، اصحاب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو اللہ کا بہت پسندیدہ آدمی۔ اس نے کہا ابھی کہ میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، جب اس نے کہا کہ تمہارا انڈا گر رہا تھا نہیں ٹوٹا، اس نے کہا یہ ایک ہی مرتبہ نہیں، میرا ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایک ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سننا تو رسول اللہ دسترخوان سے اٹھ گئے، اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا جا سکتا، یعنی اللہ اس کو اس لائق نہیں سمجھتا، اس کا ایک امتحان لے، ایک انڈے کے ذریعے سے بھی اتنا چھوٹا معمولی۔ انسان جو ہے اس طریقے سے امتوں کا، جب آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں انسان کے امتحان ہوتا ہے، امتحان اللہ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو مضبوط کرے، اسی طرح سے امتوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس ہر ایک امتحان میں، ہر ایک امتحان نہیں ہو جس کے پاس وہ صلاحیتیں ہوں، جو اپنے آپ کو اس لائق بنا سکے کہ اس کا امتحان ہو، اس کے اندر کچھ کمالات ہوں، کچھ فضیلتیں ہوں، اب اس کے بعد اس کا امتحان ہوگا. دیکھا ہے بعض انسان ایک مشکل میں پڑتا ہے اور وہ شور و گل، ہنگامہ اور شکایت اور جزا و فضا، تب نہیں کیا کیا استعمال کرتا. ایک مثلا اولاد کی مشکل آ گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، عجیب جملے استعمال کرتا ہے، اللہ میرا ہی امتحان لینا تھا، میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا برا کیا. تو غلط جملے استعمال کر، شاید تو نے بہت اچھا کیا تھا جو تیرا امتحان لے رہا ہے. تو اگر برا کرتا تیرا امتحان تو اس لائق نہیں تھا امتحان ہوتا. تو نے بہت اچھا کیا ہوگا تیرا آج امتحان ہو رہا ہے، تیرے بیٹے کے ذریعے شاید موت ہو جائے بیٹے کی، خوب یہ بھی امتحان ہو سکتا ہے. خوب انسان پہلے اس لائق اپنے آپ کو بنا. اسی طریقے سے قومیں ہیں، قومیں جب کسی مقام پر پہنچتی ہیں، ہر قوم کو شاید امتحان نہ ہو اس حیثیت کا کہ جس حیثیت سے دوسری قوموں کو ہوتا ہے. مثلا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن میں بنی اسرائیل کے بہت تذکرہ ہے، آپ واقف ہیں کہ یعنی سینکڑوں آیتیں ہیں جو اس قوم کے لیے ہیں. البتہ اس لیے نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کرنا چاہتا ہے ایک تاریخی حیثیت سے، نہیں، اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایک قوم ہے جس کو اللہ نے نہایت فضیلت عطا کی، انی فضلتکم علی العالمین، وہ مقام عطا کیا، اور مقام عطا کرنے کے بعد جب اس کا امتحان ہونا شروع ہوا تو امتحان کی منزل میں وہ دھیرے دھیرے نیچے آتے گئے. کہاں تک نیچے آتے گئے؟ اس حد تک نیچے آتے گئے کہ قرآن نے کہا کہ وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکنہ، یعنی ایک طرف اسی قرآن میں ان کے لیے کہا ان کو فضیلت، فضلتکم علی العالمین، عالمین پر ہم نے تم کو فضیلت عطا کی، دوسری طرف اسی قوم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان میں تم ناکام نکلے، تم نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبی کو، اپنے رہبر کو کیا کیا انہوں نے جناب موسیٰ کے ساتھ. مثلا قرآن کا یہ واقعہ پڑھے کہ ایک قوم نے اپنے نبی اور اپنے رہبر کے ساتھ کیا کیا، بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی دلچسپ بھی ہے، بہت ہی عبرت ناک بھی ہے. کہ قرآن نے اسی لیے پیش کیا جناب موسیٰ کی قوم کا واقعہ کہ عبرت لے، یعنی امت مسلمہ عبرت لے. پھر جس طریقے سے جناب موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا امتحان ہوا، اس طریقے سے امت مسلمہ کا بھی امتحان ہوا، مسلسل امتحان ہوا. یعنی جس ایک قوم کو اگر فضیلت اور مقام عطا ہوتا ہے، اگر ایک قوم کو جناب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی عطا ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہوگا. اگر ایک قوم کو رسول اللہ جیسا نبی عطا ہو رہا ہے، اس کا امتحان بھی ہوگا. اگر ایک قوم کو علی ابن ابی طالب جیسا رہبر اور امام عطا ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو خوش نہ ہو جائے کہ ہم کو تو امام مل گیا تو ہم جو ہے آرام سے ہیں، ہم تو مقام تک پہنچ گئے. نہ، مقام تک پہنچنا اس کا لازمہ یہ ہے کہ امتحان ہو. اس لیے آپ قرآن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کن لوگوں کے لیے امتحان، جیسے شروع میں آیت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون. کیا کوئی یہ ممکن ہے کہ یہ کہے کہ ہم مومن ہیں اور اس کا امتحان نہ ہو؟ یعنی ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے کس چیز میں؟ دو چیزوں میں، ایمان اور امتحان میں. وہ رابطہ نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان ہے تو پھر امتحان کیا؟ ایمان ہے تو اس کو تو بس اس کے سامنے فرشتے آتے رہنا چاہیے، اس کے سارے تمام نعمتیں آتی رہنے چاہیے، ایمان اس کے پاس نہ. یہ قرآن نے دوسرا رابطہ بیان کیا، ایمان کے ساتھ امتحان کا رابطہ. یعنی جتنا زیادہ، کیا کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم مومن ہیں، اصلا گمان بھی نہ کرے. قرآن کا لفظ یہ کہ اصلا وہ گمان بھی یہ نہ کرے، سوچے بھی نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا اگر وہ کہے کہ ہم مومن ہیں اور اسے چھوڑ دیا جائے اور اس کا امتحان نہ ہو.
آپ نے ایک مشابہت بیان کی، کہا کہ جیسے بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا تھا، انہیں موسیٰ جیسا پیغمبر دیا گیا اور بہت سی فضیلتیں خدا نے انہیں عطا کی، ویسے ہی امت مسلمہ کو بھی بہت سی فضیلتیں عطا کی ہیں، پیغمبر اسلام جیسا اور مولا کرام جیسے ہادی دیے ہیں. تو خوب ہمیں پھر کس طرح سے ان سے عبرت لینی چاہیے؟ ظاہر قرآن نے ایک عبرت کے طور پر بیان کیا ہے، تو آج ہم اگر اس واقعے کو پڑھیں تو کس طرح ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے وہ کون سی نافرمانی کی، وہ کون سے کام کی اپنے انبیاء کی ہدایت کے سلسلے میں جو آج ہمیں.
البتہ یہ ایک تفصیلی سوال، اب ٹائم شاید بہت زیادہ نہیں بچا ہے کہ
اس میں سے آخری سوال
دو. البتہ یہ پڑھنے کی چیز ہے، قرآن میں جا کر سورہ بقرہ ہی میں بہت تفصیل سے ہے، پھر متعدد سوروں میں، سورہ طہ میں، سورہ آراف میں، دیگر سوروں میں تذکرہ تفصیل سے موجود جناب موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ. انہوں نے کیا کیا جناب موسیٰ جو ایک نبی، ایک رہبر، ایک امت کی ہدایت کرنے کے لیے، جو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے آئے تھے، وہ فرعون کی جو یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، جو قتل کر دیتے، مردوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ بھی اپنے اغراض کے لیے، اپنے فوائد کے لیے، کہ آگے وہ کنیز رہیں، وہ آگے خدمت کریں. وہ اس فرعون سے جناب موسیٰ نے ان کو نجات دی. نجات دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا جناب موسیٰ کے ساتھ؟ جناب موسیٰ کو ان کو آ کے کھانے پینے میں ڈال دیا، ہمیں یہ کھانا چاہیے، ہمیں وہ کھانا چاہیے، ہمیں. آپ دیکھیں عجیب ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے نعمتیں آئیں، من و سلوہ آیا، آسمانی غذائیں آئیں. ان کا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے، مجھے دالیں چاہیے، مجھے سبزیاں چاہیے، مجھے یہ کھانا چاہیے. وہ یہاں سے گزرے، جنگ میدان جنگ تھی، ظلم، ایک قوم تھی جو ظلم کر رہی تھی. نبی کا کام ہے ظلم سے ٹکرانا، ظلم کے مقابلے میں آ کر علم بلند کرنا، ان کو سرنگوں کرنا، ان کو کمزور کرنا، لے کے چلے کہ چلو تم کو اگر ہم نے، اللہ نے تم کو فرعون کے ظلم سے بچایا تو تم بھی چلو دوسروں کو ظلم سے بچاؤ، ظالم کو ختم کرو. انہوں نے کیا کہا جناب موسیٰ سے؟ عجیب جملہ ہے، یعنی عبرت کی چیزیں ہیں. کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب، تم اور اللہ جا کے لڑو بھیڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. یعنی اپنے رہبر سے اس طرح پیش آنا، ایک اول العزم نبی کو کس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا تھا اس قوم نے، اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے آیا.
تو آج ہمیں اس سے کیا عبرت لینی چاہیے امت مسلمہ کو؟ آپ نے
خب ایک اس واقعے سے تو ایک عبرت یہ لے سکتے ہیں کہ رہبر سے انسان کس طرح پیش آئے. رہبر کس لیے ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے نجل بلاغہ میں جو جملہ ہے امام علیہ السلام کیا، لا رایہ لمن لا یطاع، اس انسان کی کیا رائے ہے؟ اصل امام علیہ السلام کا درد کیا تھا؟ امام علیہ السلام کا درد یہ نہیں تھا کہ امیر شام جیسا زبردست حاکم امام علیہ السلام کے مقابلے میں، اصل مشکل نہیں تھی یہ، چونکہ عظیم انسان کے مقابلے میں دشمن بھی عظیم ہوا کرتے ہیں، معمولی لوگ نہیں ہوا کرتے، سخت دشمن، برے سے برے دشمن ہوتے ہیں. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کمزور انسان نہیں کہ دشمن سے گھبرائیں یا دشمن کے مقابلے میں فریاد بن گئے، لیکن امام علیہ السلام کی ساری فریاد جو بلند ہوئی کس کے لیے؟ وہی کہ جو ان کے ساتھ ساتھ تھے امام علیہ السلام کے ساتھ. فرمایا کہ لا رائے لمن لا یوتا، اس کی کیا رائے ہے؟ اس کی رائے کی حیثیت کیا ہے جس کی اطاعت نہ کی جائے؟ وہ کہہ رہا ہے چلو میدان جنگ میں لڑنا ہے، تو کہہ رہا ہے نہیں ابھی ٹھنڈک ہے، ابھی گرمی ہے، ابھی انتظار کر رہے ہیں، ابھی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، ابھی ہم تھک گئے ہیں، الامان 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 الحیات، اسے نعرے بلند کر رہے ہیں. یعنی رہبر کی اطاعت نہ کرنا. ہر قوم کا ہر زمانے میں رہبر ہوتا ہے، اور اگر رہبر کی اطاعت نہ ہو تو قوم کدھر جائے گی؟ وہ تو ساری پیشبیریاں جو امام علیہ السلام نے کی ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوئی.
تو یا اگر ہم، اتنی بڑی نعمت ہمیں خدا نے دی ہے، اسلام جیسا دین دیا ہے اور پیغمبر اسلام اور دوسرے معصومین جیسے ہادی دیے ہیں، تو ہمارا امتحان لے رہا ہے خدا، اور امتحان اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ان کی بات پر عمل کریں.
حتماً، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ نے ہمیں رسول اللہ جیسا نبی دیا ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، ائمہ جیسے ہادی اور رہبر ہمیں دیے ہیں، علماء ہمیں عظیم دیے ہیں، تو یہ مطمئن نہیں ہو جائے کہ بس ہم تو آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں، خدا ہمارے اوپر نعمتیں نازل نہ. جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، جتنی زیادہ خدا کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی زیادہ امتحان کے لیے بھی اپنے آپ کو انسان آمادہ رکھے. اور وہ امتحان میں کامیاب ہونا، صبر کے ساتھ آگے بڑھنا، بصیرت کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ پھر انسان کو مزید کامیاب کرتا ہے اور مزید آگے بڑھا دیتا ہے.
میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا اختر بازیان صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت ہی مفید گفتگو فرمائی.
بہرحال فرصت کم تھی، ورنہ یہ ایک ایسا عظیم موضوع ہے کہ اس میں تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن ایک جملہ وہ بہرحال آخر میں دوہرا دوں پھر، کہ انسان اپنے زندگی کا ہنر یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ کو وہ سختیوں سے اور امتحان سے بچا لیا ہے، بلکہ اپنی زندگی کا ہنر یہ ہے انسان کی کہ وہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالے، اور سختیوں میں آ کے اگر کامیاب نکلے تو پھر خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا نے اس کو توفیق دی کہ کامیاب ہو.
محترم ناظرین، آپ نے بہت ہی مفید گفتگو، ایک ایسا موضوع جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے، دوسروں کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت سی یقیناً نئی باتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. خاص طور پر اس آخری جملے کو آپ ضرور یاد رکھیے.